السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. گزشتہ جمعہ حاضری نہیں ہو سکی, ملک سے باہر کچھ پروگرامز کے لیے جانا تھا دینی حوالے سے, اور اس کی اطلاع نہ دینے کی وجہ پچھلے جمعے کو یہ تھی کہ ویزا جو تھا وہ پروسیس میں تھا انگلینڈ کا, تو وہ غیر یقینی کی صورت حال تھی اس لیے اعلان نہ ہو سکا, لیکن وہ ویزا لگ گیا اور فوراً ہی جانا پڑ گیا. ہم سورۃ الفتح کا مطالعہ کر رہے ہیں, سورۃ فتح 26 کے بارے میں ہے, اور اس کی آخری دو آیات ہیں جن کا آج کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ مطالعہ کسی درجے میں مکمل ہو سکے. گزشتہ جو گفتگو ہماری مکمل ہوئی تھی آیت نمبر 27 کی روشنی میں, وہ اس خواب کا ذکر تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے ساتھ عمرہ ادا کر رہے ہیں. پھر وہ پوری تفصیل آ چکی ہے اور وہ خواب سچ ہوا. البتہ 6 ہجری میں تو صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا اور 7 ہجری میں عمرہ قضا کیا گیا, اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام کے ساتھ یہ عمرہ قضا فرمایا 7 ہجری میں, اور اللہ نے جو خواب حضور علیہ السلام کو دکھایا اس کی تکمیل ہو گئی. اب جو اگلی آیت ہے اس میں حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کا ذکر ہے, اور ایک انقلابی مشن کا ذکر ہے. کس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا؟ ایک جملے میں ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین بالفعل قائم اور غالب ہو, اس مقصد کے لیے حضور کو بھیجا گیا, اس مقصد کا یہاں پر تذکرہ ہے. لیکن اللہ کی شان کریمی دیکھیے, ایک طرف بظاہر دب کر صلح کی جا رہی ہے, 6 ہجری کی بات ہے, اور اس دب کر صلح کیے جانے کے موقع پر کوئی آثار نہیں ہے کہ کوئی دین کا غلبہ بھی ہو سکے گا, اور اس کے دوران میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ فتح مبین عطا فرما دی, اور اسی کے ساتھ تقریباً 2.5 برس بعد فتح مکہ ہو رہی ہے اور سرزمین عرب پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین غالب اور قائم ہو گیا. یہ ہے اللہ کے کلام کی سچائی اور حقانیت, کہ ان حالات میں کہ بظاہر دب کر صلح ہو رہی ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تو اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین غالب اور قائم ہو جائے. یہ بیان اگلی آیت میں ہے, اور اس سے اگلی آیت میں بڑا پیارا انداز الفاظ آئیں گے, محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وہ یاد آئے گا آپ کو جو صلح نامہ لکھا جا رہا تھا, تو کیا جھگڑا ڈال دیا تھا مشرکین نے کہ بھئی محمد الرسول اللہ کو مٹائیے, اگر یہ مان لیا تو جھگڑا کہے گا آپ سے محمد بن عبداللہ لکھیے. تو اللہ فرما رہے کہ تمہارے نہ ماننے سے کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے, وہ تو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم نہ مانو معاذ اللہ ان کی مخالفت کرو اور ان کے دین کی محنت میں رکاوٹیں ڈالنے کی کتنی ہی کوشش کرو, ان کو تو اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین پر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو غالب اور قائم کر دے. یہ مضامین آگے آئیں گے, اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی صفات کا ذکر، ان کی للہیت کا ذکر، ان کے عمدہ کردار کا ذکر، اور تورات اور انجیل میں ان کی صفات جو بیان کی گئی ہیں اس کا تذکرہ آئے گا اس سورت کے بالکل آخر میں انشاءاللہ. سورہ فتح کی آیت نمبر 28 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. ارشاد ہوا، ہوا الذی ارسل رسولہ بالہدا، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، وہ دین الحق، دین حق مراد دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے اس دین حق کو کل نظام زندگی پر، سسٹم آف لائف پر غالب کر دیں. وکفا باللہ شہیدا، اس کی دو ترجمے ممکن ہیں، اس بات کے لیے اللہ خود گواہ کے طور پر کافی ہے، اور ایک ترجمہ ہے اس کام کے لیے اللہ خود مددگار کے طور پر کافی ہے. یہ دو ترجمے کیوں ممکن ہے؟ آگے اس کا ذکر آ جائے گا انشاءاللہ. یہ جو الفاظ آئے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا قرآن عطا فرمایا، دین حق دین اسلام عطا فرمایا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں، یہ الفاظ تین مرتبہ قرآن حکیم میں آئے ہیں. سورہ توبہ میں آئے ہیں آیت نمبر 33 میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد شاید ایک آدھ سال یا اس کے بھی بعد سورہ سب کا جب انشاءاللہ مطالعہ کریں گے 28 سے پارے میں، تو سورہ سب کی آیت نمبر 9 میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں. اور یہ آیت بڑی قیمتی ہے اس سے کہ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو بیان کیا گیا، آپ کو کیوں رسول بنا کر بھیجا گیا اس کے مقصد کو بیان کیا جا رہا ہے. امام الہند شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ وہ ہستی ہیں کہ ان کا اس خطے پر رہنے والوں پر بڑا احسان ہے. شاہ ولی اللہ ہی نے رحمت اللہ علیہ فارسی میں پہلا باقاعدہ ترجمہ کیا ہے قرآن حکیم کا، اور اس وقت بڑی ان کی مخالفت ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے. پھر انہی کے پہلے ایک بیٹے شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اردو زبان میں لفظی ترجمہ کیا سب سے پہلا، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. پھر انہی کے دوسرے بیٹے شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اردو زبان میں پہلا باقاعدہ با محاورہ ترجمہ کیا قرآن حکیم کا. پھر ان کے ایک اور صاحبزادے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر عزیزی بہت معروف ہے، بہرحال ایک اور صاحبزادے بھی تھے، ان کو بھی اللہ نے قبول فرمایا. تو اس گھرانے کے یہ بر صغیر پر، ہندوستان پاکستان وغیرہ جہاں جہاں یہ اردو بولی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے، بہت بڑا احسان ہے. بہرحال امام الہند شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے حوالے سے سب سے بڑی کنجی، ماسٹر کی حیثیت رکھتی ہے. بڑا قیمتی جملہ ہے، یہ آیت قرآن حکیم کے مفہوم کو، پیغام کو سمجھنے کے حوالے سے ماسٹر کی، شاہ کلی جسے کہا جائے گا اردو میں، اس کی حیثیت رکھتی ہے. بھلا کیوں؟ اس آیت میں وہ مقصد بیان کیا گیا ہے جو حضور کو بھیجے جانے کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مقصد کی تکمیل 22-23 برس میں ہوئی ہے، اور اسی 22-23 برس کے عرصے میں قرآن حکیم کا نزول ہوا ہے. تو اگر یہ مقصد سمجھو گے اور اس مقصد کے حصول کے لیے حضور علیہ السلام کی 23 برس کی محنت کو سامنے رکھو گے، تو قرآن حکیم کے بہت سارے مفاہیم سمجھ میں آئیں گے. ورنہ معاف کیجئے گا، کچھ لوگ بس قرآن حکیم سے یہ لیتے کہ بھائی مولوی صاحب وہ چور کا پتہ بتا دیں، کو وظیفہ بتا دیں قرآن شریف سے، اس سے آگے کی بھی باتیں جو میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا، اتنا رہ گیا قرآن کا کام. یا پھر یہ کہ ہم مرحومین کے انتقال کے موقع پر قرآن خوانی کر لیتے ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا، حضور کے دور میں ایسا اہتمام نہیں تھا. البتہ ہم قائل ہیں نماز ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور خیر کے کام کریں، مرحومین کے لیے دعا کریں، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے گا انشاءاللہ، اس کے ہم قائل ہیں. مگر جو کچھ ہمارے مرحومین کے تعلق سے ہم کر رہے ہیں، ہم نے قرآن کو کس کے لیے مخصوص کر دیا ہے؟ مرحومین کے لیے. یہ مرحومین کے لیے کتاب تو نہیں، تو زندوں کے لیے کتاب ہے. یا بہت ہوا تو جناب بچی، اب تو وہ بھی شاید نہیں ہوتا، اسی کی حرکتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ اب رخصت کرتے ہوئے تو مووی ہو رہی ہے، ڈانس ہو رہا ہے، تو اب وہ قرآن کا سایہ بھی ختم ہو گیا، وہ بھی نہیں ہو رہا ہمارے. ورنہ بہت سے وقت بچے کو جہیز میں دے دیا کرتے تھے قرآن حکیم کا نسخہ، یا کسی کا انتقال ہو تو مسجد میں ویسے اتنے سارے قرآن شریف رکھے ہوئے، 100-50 لا کے رکھ دو بھائی، کچھ ہوا تو قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام ہو بس. اس سے زائد اس کو سمجھنا, اس کے احکامات کو سیکھنے کی کوشش کرنا, عمل کرنا, اور جس 23 برس کی جد و جہد کے دوران میں یہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اور انگلی پکڑ پکڑ کر ایمان والوں کی رہنمائی کر کے ان کو چلا رہا تھا, وہ 23 برس کی جد و جہد سامنے ہی نہیں آج. اگر وہ سامنے ہوگی تو قرآن کے مفاہیم کھلیں گے, اور اگر وہ جد و جہد سامنے نہیں تو بہت سارے مقامات پر آدمی کبھی پریشان بھی ہوگا, کبھی گزر جائے گا. بہت پہلے ہم نے پڑھا تھا سورہ نور کا آخری رکوع ہے, اور سورہ نور کے آخری رکوع میں کیا ہے, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلام فرما رہے تو کچھ لوگ چپکے سے نکل لیتے, بھاگ لیتے. ابھی عام آدمی نہیں سمجھے گا اس کو, بھائی کیوں بھاگ لیتے, یہ تو وہ سمجھے گا جس کو بتاؤ کہ حضور کیا کلام فرما رہے تھے, جسے بتاؤ کہ حضور کی مجلس میں انفاق کے تقاضے بھی تھے, حضور کی مجلس میں جہاد کے تقاضے بھی تھے, حضور کی مجلس میں قتال کے تقاضے بھی تھے. اور منافقین کو دنیا بڑی محبوب تھی, مال بڑا عزیز تھا, اب حضور کی مجلس سے ہو رہی ہے, حاضری تو لگا دی اس منافق نے کہ اپنے آپ کو مسلمان شمار کروائے, مگر بیٹھتا ہوگا بالکل پیچھے, چپلے بھی ساتھ ہی قریب رکھتا ہو کہ جیسے کوئی تقاضے تو بھاگ لے یہاں سے. اب یہ جد و جہد سامنے ہوگی تو یہ چپکے سے, پرانا لفظ ہے ترجموں میں آپ کو ملے گا سٹک لینا, سٹک لینا, آج کل ملے گا کھسک لینا, یہ سمجھ آئے گا. اب یہ مقام پڑھے ایک آدمی سورہ نور کا, اور اگر ترجمہ اگر پڑھے تو پریشانوں کا بھاگنے کا چکر کیا ہے, یہ کھسکنے کا مسئلہ کیا ہے, ترجمہ یہی ملے گا آپ کو. لیکن جب حضور کی مجلس سے سامنے ہو, سورہ نور کا دور نزول سامنے ہو, اور اس دور میں جد و جہد کے دوران میں قتال و جہاد کے مظاہر بھی سامنے ہو, اور پکار لگانے کے مواقع بھی سامنے ہو, اور اب کوئی پڑھے کہ چپکے سے نکل لیتے, سٹک لیتے, کھسک لیتے, اب سمجھ میں آئے گی کہ بھاگنے کا مفہوم کیا ہے. تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں یہ ماسٹر کی ہے, شاہ کلید ہے قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے کے اعتبار سے, جس میں قرآن عطا کیے جانے, دین حق عطا کیے جانے, حضور نبی اکرم علیہ السلام کو بھیجے جانے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے, اور وہ ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے کلمے کی سربلندی, اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کا نفاذ. اس محنت میں 23 برس لگے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم, طائف میں اپنا خون, احد کے میدان میں اپنا خون حضور کا بہا ہے, 269 صحابہ کی جانیں پیش کی ہیں, 3 برس کی شیب ابی طالب کی گھاٹی کی قید بھی برداشت کی ہے, اور احد کے میدان میں 70 صحابہ اور اپنے پیارے چچا کا لاشا بھی اٹھایا ہے, اور احزاب کے موقع پر پیٹ پر پتھر بھی باندھے ہیں, تب جا کے جا الحق و زہق الباطل کی بات آتی ہے کہ حق آگے اور باطل مٹ گیا. یہ انقلابی مشن ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم, اور آج امت کی عظیم اکثریت بھلا بیٹھی, کوئی عید کی 2 رکعت پر مطمئن ہے, کوئی جمعے کی 2 رکعت پر مطمئن ہے, کوئی 5 وقت کے سجدوں پر مطمئن ہے کہ میرے اسلام کے تقاضے مجھ سے جو ہے وہ پورے ہو گئے, اور حضور کا تو یہ معاملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالہدیٰ, وہ اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا, مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر, ودین الحق دین حق دین اسلام دے کر, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو نظام زندگی پر غالب فرما دیں. یہ مقصد و مشن ہے. تم بظاہر سمجھ رہے ہو مشرکین مکہ کہ تم نے یہ صلح کر کے ان کو دبا لیا ہے, ایسا نہیں ہے, وہ تو حکمت تھی اللہ کی کہ فتح مبین بھی قرار دیا گیا تو یہ صلح ہو گئی ہے, مگر یہ دین مغلوب ہونے کو نہیں غالب ہونے کو آیا ہے. ہم نے اپنے پیغمبر کو قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں دیا ہے, ہمارا یہ پیغمبر اللہ کے اس کلام کے احکام کا نفاذ کر کے رہے گا. اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ دین یہ پردے پڑھانے کے لیے فقط نہیں دیا, آج کی زبان میں کہوں تو بس چھاپ دیا کتابوں میں اور بچوں کو پڑھا دیا, بڑوں کو پڑھا دیا, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے علم دین کا پڑھانا, بہت لازم ہے, کوئی شک نہیں, مگر پڑھانے کے بعد کافی ہے کہ پڑھ لیا ہم نے, نہیں, یہ نفاذ سے آتا ہے دین اپنا. تو ہم نے اللہ گویا فرما رہا ہے اپنے پیغمبر کو دین کاہے کو دیا, غالب کرنے کے لیے, یہ اپنے پیغمبر کو ہم نے کاہے کو بھیجا, غالب کرنے کے لیے دین کو. یہ ہے انقلابی تصور, مسلمان اور دین کی مغلوبیت پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائے تو اس کو اپنے ایمان کے دعوے کا جائزہ لینا چاہیے کہ آج دین کی مغلوبیت پر کوئی کوڑن ہے کہ نہیں. اے خاصا اے خاصان اس وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں آج غریب الغربا, مسلمان ہو دین کو ماننے والا ہو اور اس کی مغلوبیت کا دور ہو اور مطمئن بیٹھا ہو تو اس کو اپنے مسلمان ہونے پر دیکھ لینا چاہیے کہ میں کیسا دعویٰ کروں. اللہ نے تو اپنے پیغمبر کو اس کام کے لیے بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں یہ صرف حضور کے دور میں غالب ہونے کے لیے نہیں آیا دین, یہ ہر دور میں غلبے کے لیے آیا ہے. ایک ہے غلبہ علمی میدان میں, دلائل کے میدان میں, اس میدان میں تو آج بھی اسلام غالب ہے الحمدللہ رب العالمین. دلائل کے میدان میں, علم کے میدان میں اللہ کا شکر یہ دین غالب ہے. قرآن کی حقانیت ثابت شدہ ہے, ماننا پڑتا ہے نہ ماننے والوں کو بھی, ماننا پڑتا ہے نہ ماننے والوں کو بھی. لیکن ایک غلبہ ہے عمل کے میدان, اور عمل کے میدان میں نظام کی سطح پر کہ دیکھو یہ اللہ کا دین, یہ اللہ کے دین کے احکامات, یہ ان کا نفاذ, یہ ان کی برکات. اس میدان میں 57-58 ممالک ہیں ہمارے پاس, اور یہ ملک جو رمضان میں ہی ہمیں عطا ہوا جس کو ہم نے لیا ہی تھا اسی دین کے نام پر, مگر آج کہاں ہے؟ آج اللہ کے دین کے احکامات کا نفاذ کدھر ہے؟ اس گوشے میں اب محنت کرنا ختم نبوت کے بعد یہ امت کے کاندھوں پر ہے. ختم نبوت کا ایک پہلو عقیدے کا معاملہ, بالکل حساس ہونا چاہیے اس معاملے میں, کوئی شک نہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آخری پیغمبر, اب کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے. ایک ہے عقیدے کا معاملہ لازم ضروری, اور یہ ختم نبوت کا عمل کا تقاضا ہے کہ حضور چلے گئے کام چھوڑ گئے, حضور کتاب دے گئے دین دے گئے غالب کر کے دے گئے, اب کتاب کو تھامنا, دین کو تھامنا, اس کو عمل کر, اس پر عمل کرنا اور اس کو قائم کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا, یہ ہماری ذمہ داری. کتنی تفصیل سے ہم پڑھتے ہیں سورہ شورا 25 سے پارے میں, اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, سورہ شورا آیت نمبر 13 کے دین کو قائم کرو, اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. سورہ مائدہ میں اللہ کے فتوے پڑھے, ایک فتاوہ ہمارے مفتی حضرات کے ہوتے وہ بھی قابل عمل ہیں, ان پر عمل ہونا چاہیے, اور ایک فتاوہ اللہ کے. سبحان اللہ, سورہ مائدہ میں آیت نمبر 44 ہے, 45 ہے, 47 ہے, من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں, وہی ظالم ہیں, وہی فاسق ہیں. جس کے پاس جتنا اختیار, اس اختیار میں اگر وہ اللہ کے احکام کے نفاذ کی محنت نہیں کر رہا, یہ فتویٰ اس کے لیے. 22 کروڑ پر حکمران اندر کوئی بیٹھا ہے, اگر وہ طاقت رکھ رہا ہے اور نافذ نہیں کر رہا, وہ کافر, ظالم, فاسق عمل کے اعتبار سے ہے. کلمہ کو مسلمان ایمان والا ہے, ٹھیک ہے, عملی اعتبار سے کافر ہے, ظالم ہے, فاسق. میرے اس پاس 6 فٹ کے وجود پر میرا اختیار ہے, میرے رب نے مجھے جو احکام عطا کیے اگر میں اپنے وجود پر قائم و نافذ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تو پھر یہ فتوے میرے لیے. میرے گھر میں میرا حکم چلتا ہے, وہاں میں شریعت کے نفاذ کی کوشش نہیں کر رہا, جو احکام گھر سے متعلق ہیں یہ میرے لیے. میرے ادارے میں میری اتھارٹی چلتی ہے, وہاں اگر میں اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا اپنے دائرے میں, تو یہ فتاوا میرے لیے. اور کوئی صدر ہو, چیف آف دی آرمی سٹاف ہو, وزیر اعظم ہو, جہاں جہاں اختیار رکھتا ہے, اگر وہ اپنے اختیار کو استعمال نہیں کر رہا تو یہ فتاوا اس کے لیے, میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, اوپر والوں کے لیے بھی. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون. اللہ کہہ رہے, قرآن میں کہہ رہے, سورہ مائدہ میں کہہ رہے, جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کفر کر رہے ہیں, وہی ظلم کر رہے ہیں, وہی فسق کر رہے ہیں. بھائی یہ قرآن ہے, قرآن ہلا دینے والا کلام ہے, خدا کی قسم پہاڑوں کو ہلاتا کہ نہیں, ہلا دے پہاڑوں کو. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو ہم اللہ کی خشیت سے دیکھتے وہ دب جاتا, پھٹ جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. مشہور آئے تھے نا, ہمارے دل کتنے ہلتے ہیں, ہماری آنکھیں کتنی نم ہوتی ہیں, ہمارے رونگٹے کبھی کتنے کھڑے ہوتے ہیں, ہم پر کپکپاہٹ کبھی کتنی داری ہوتی ہے, ہماری ہارٹ بیٹ اس قرآن کی تاثیر کی وجہ سے کبھی تیز ہوتی. ہم فکر مند پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتے ہیں, ٹینشن کہاں کہاں لیتے ہیں, یہ قرآن کے ان بیانات سے بھی کوئی فکر ہوتی ہے کہ نہیں؟ آج یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے, آج اللہ کے دین کو تھامنا اور اس کے اللہ کے کلمے کی سربلندی, اس کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کرنا, اب یہ ہمارے ذمے ہے. یہ باتیں پہلے بھی آتی رہیں, آج اس آیت کے ذیل میں آ گئیں, آئندہ بھی آتی رہیں گی, اور جب 28 پارے پر پہنچیں گے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالی تو یہی باتیں چل رہی ہوں گی. قرآن شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, اپنی بات تو ہم کوئی آپ کے سامنے نہیں رکھ رہے, قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, ترجمہ کرتے ہیں, تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور یہ ہدا دینے والی بات آئی تو یہ بھی بیان ہونی چاہیے, بشارت والا مقام آ گیا تو بشارت بھی بتائیں گے, توبہ کی برکتیں بھی بتائیں گے, استغفار کی برکتیں بھی بتائیں گے, جنت کے نظارے آئیں گے ان کا ذکر بھی ہوتا ہے, جہنم کے عذابوں کی کیفیات آئیں گی وہ بھی بیان کریں گے. سیدھی سی بات ہے, چلنا قرآن کے ساتھ ہے نا, اپنے آپ کو قرآن کے پیچھے پیچھے لانا ہے, اپنے آپ کو قرآن کے تابع کرنا ہے. اللہ مجھے آپ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آیت کے آخر میں فرمایا وکفا باللہ شہیدا, اور اللہ اس کام کے لیے بطور گواہ, شہید گواہ کو بھی کہتے, اور اللہ اس کام کے لیے بطور گواہ کافی ہے, وہ گواہی دیتا ہے کہ یہ کام ہو کر رہے گا. اور دوسرا شہید کا لفظ مددگار ہونے کے مفہوم میں بھی آتا ہے. سورہ البقرہ کے شروع میں آیت میں 23-24 میں جہاں قرآن حکیم کی طرف سے چیلنج دیا گیا, وہاں فرمایا گیا کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کلام میں جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا, تو قرآن کی ایک سورت سے ملتی جلتی ہی کوئی سورت تیار کر کے لے آؤ, اور اپنے شہداء اپنے مددگاروں کو بلا لو جو کوئی بھی ہے اللہ کے سوا. تو شہید کا لفظ مددگار کے مفہوم میں بھی آتا ہے, بڑا پیارا ترجمہ ہو جائے گا, بڑا پیارا مفہوم سامنے آئے گا. اللہ گواہ ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر کو دین کے غلبے کے لیے بھیجا ہے, اور اللہ مددگار ہے اس کام میں. دین تو اللہ کا ہے, غالب تو وہ کرے گا, مگر عالم ظاہر میں ایمان والوں کو محنت کرنی ہے. اور سنیے دل کے کانوں سے, بڑا پیارا مقام ہے قرآن کا, بدر کا تفسرہ. عالم ظاہر میں ایمان والے کریں گے انشاءاللہ, لیکن ان کے کرنے کو اللہ کہتا ہے تم نہیں, میں کر رہا ہوں. سورہ انفال آیت نمبر 16-17 میں ذکر آیا ہے فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, مسلمانوں تم نے قتل تھوڑی کیے ان کو, کافر مرے نا, قتل ہوئے 70. اللہ کہتا ہے نہیں تم نے قتل نہیں کیا, ولکن اللہ قتلہم, اللہ نے قتل کیا. ایک موقع ہے مشہور واقعہ, حضور نے مٹی لی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی میں اور پھونک ماری شاہت الوجوہ, چہروں کو بگاڑ دے, اللہ نے وہ مٹی بکھیر دی ان کی آنکھوں میں اور مسلمانوں نے قتل کیا ان کو. اللہ فرماتا ہے کہ نہیں, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, اے نبی مٹی آپ نے تھوڑی پھینکی, مٹی تو اللہ نے پھینکی. ارے بھائی صحابہ موجود ہیں, چلو کوئی کھجور کی شاخ ہی لے کر آیا, کوئی ڈنڈی لے کر آیا, کوئی دو چار تلواریں لے کر آیا, لیکن موجود تو ہے صحابہ. اللہ کہہ رہے تم نے نہیں, میں نے قتل کیا. حضور موجود ہیں, حضور کا ہاتھ ہے, مبارک ہاتھ ہے, مبارک مٹھی ہے, پھونک ہے حضور کی, مبارک پھونک ہے, حضور کے الفاظ ہیں. اللہ کہتے نہیں آپ نے مٹی نہیں پھینکی, میں نے پھینکی. سنیے روحانیت قرب الہی کا اس سے بڑھ کر کیا مقام اور رتبہ ہوگا, بندہ عمل کر رہا ہے اور اللہ کہتا ہے تو نہیں میں کر رہا ہوں. لیکن کن بندوں کے لیے کہا گیا, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار. وہ اللہ کے بندے جو سب کچھ اللہ کی خاطر لٹانے کو میدان میں آ گئے. حضور نے کیا دعا کی ہے, اللہ اکبر, دعا بھی کریں گے, دوا بھی کریں گے, نصرت اس کی ہوگی. پوری رات سجدے میں حضور, اور صدیق بار بار آتے رضی اللہ عنہ, چادر کو کاندھے پر ٹھاکتے ہیں, پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ تو سب اٹھائیے, اللہ آپ کی مدد فرمائے گا, اللہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا. اور حضور کیا دعا کر رہے ہیں, حضور ہی کا حوصلہ تھا, اللہ اکبر, اے اللہ یہ ساری اپنی پونجی لا کے ڈال دی تیرے سامنے, یہ 13-14-15 برس کی محنت, 13 برس مکے کے, 1.5-2 برس کم و بیش مدینہ شریف کے, یہ 13-14 برس کی محنت لا کے ڈال دی تیرے سامنے, آج اگر تم اس جماعت کی مدد نہیں کی, کل تیری عبادت کرنے والا زمین پر کوئی نہیں ہوگا, اللہ مدد فرما. کیا حوصلہ ہے حضور کا. پھر اللہ کی مدد آئی اور اس ساری محنت کو اللہ اپنی طرف نسبت دیتا ہے. اور اللہ اکبر, سورہ صف میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, آیت نمبر 14 میں 28-12 میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن لو. پہلی مرتبہ جو کوئی ترجمہ سنتا ہے وہ پریشان, اللہ کو کہے کی مدد کی ضرورت, بالکل صحیح بات ہے. نہ ہی ہماری تشویق کے لیے, ترغیب کے لیے, ہمارا ذوق اور شوق اور جذبہ بڑھانے کے لیے, موٹیویشن کے لیے اللہ کہتا ہے میرے مددگار بن جاؤ. دین تو اللہ کا ہے, غالب وہ کرے گا. ظاہر کے اسباب میں ایمان والوں نے محنت کرنی ہے, اللہ ان کی ترغیب کے لیے کہتا ہے کونوا انصار اللہ, اللہ کے مددگار بن جاؤ. حالانکہ یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے, وکفا باللہ شہیدا, اللہ خود کافی مددگار ہونے کے طور پر, بس تم اپنا حصہ ڈالو, پھر دیکھو اللہ کی مدد کس طرح تمہارے سامنے آتی ہے. اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے, اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے قبول فرمائے. آج ہم بھول گئے ان باتوں کو. آج میرے گھر کی چھت گر رہی ہے, مجھے تکلیف ہو رہی ہے. میرے گھر کی دیوار گر رہی ہے, مجھے تکلیف ہو رہی ہے. میرے گھر کا گلاس ٹوٹ رہا ہے, مجھے تکلیف ہو رہی ہے. میرے رب کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں, مجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے. میرے رب کا دین مغلوبیت کا شکار ہے, مجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے. سوچیے ذرا, سوچیے ذرا. اور رمضان مبارک کیا ہے, ہم لوگوں کا خیال ہے کہ کھانے پینے کا اور آرام کا مہینہ ہے, اور نہ بھائی نہ, رمضان تو متحرک ہو جانے کا مہینہ ہے, کمر کس لینے کا مہینہ ہے, کھڑے ہو جانے کا مہینہ ہے, جم جانے کا مہینہ ہے, استقامت کرنے کا مہینہ ہے, دکھانے کا مہینہ ہے. بدر رمضان میں آیا تھا, بہت شوال میں تھا, تو رمضان شوال سے پہلے ہوتا ہے, تیاری ہوئی تھی. احزاب شوال میں ہوا تو شوال سے پہلے رمضان تک تیاری ہوئی ہوگی. اور فتح مکہ کب ہوئی ہے؟ رمضان میں. تو رمضان آرام کا مہینہ ہے. ابھی سے ایڈورٹیزمنٹ کھا لے پی لے, موج اڑا لے, افطار بوفے اور فلاں بوفے اور یہ ڈسکاؤنٹ اور وہ ڈسکاؤنٹ, بائی ون گیٹ ون فری, بائی ٹو گیٹ ون فری, اللہ اکبر کبیرہ. او بھائی چھوڑو ان چیزوں کو, کھاؤ پیو منع نہیں ہے, مگر تو پورا سال کر رہا ہوں, آرام پورا سال کر رہے ہیں. یہ تو رمضان سیزن ہے جو آ رہا ہے, کمائی کا موقع ہے. ابھی کچھ ذکر ہوگا, تفصیل اگلے جمعے میں کلام کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو حضور علیہ السلام و صحابہ کے رمضان متحرک دکھائی دیتے, قرآن کے ساتھ بھی, کبھی دعوت دین کا کام بھی, راتوں کو قرآن کے ساتھ کھڑا ہونا, کبھی دن میں شہ سوار کا معاملہ ہونا, کبھی بدر کے میدان کا سجنا, کبھی فتح مکہ کا موقع آ جانا. متحرک رمضان حضور کا اور حضور کے پیارا پیارے صحابہ کا. اب وہ متحرک ہمیں ہونا ہے اس مقصد کے لیے جو حضور کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرمایا محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا کہہ رہے تھے صلح حدیبیہ جب لکھی جا رہی ہے صلح, نہیں 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 محمد بن عبداللہ لکھو, حضور نے لکھوا دیا. لکھا نہیں بلکہ یاد آیا, امی کا مفہوم سمجھا تھا, یاد آگے ہو گیا ماشاءاللہ. تو تم نہ مانو تو کیا ہو گیا مکے والو, اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور شان ہے اس میں, بقیہ بہت سارے انبیاء کی مختلف شانیں ہیں. آدم صفی اللہ, اللہ نے چنا. نوح نجی اللہ, اللہ نے نجات عطا فرمائی, طوفان آ گیا تھا بچا لیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. موسیٰ کلیم اللہ, اللہ نے کلام فرمایا. عیسیٰ روح اللہ, اس لفظ سے ایک پریشانی ہوتی ہے, روح اللہ کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھ لیں, مختصر سی بات ہے. بیت اللہ کا مطلب کیا ہے, کیا یہ مطلب ہے کہ اللہ اس گھر میں رہتا ہے؟ نہ 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 نہ, اس گھر کی نسبت اللہ کی طرف ہے. سمجھ آ گئی؟ تو روح اللہ کا مطلب ان کی روح کی نسبت اللہ کی طرف. ہر ایک میں اللہ نے روح پھونکی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا خاص معاملہ ہے. عام بندے بندے اور بندیاں پیدا ہوتے ہیں ماں باپ کے ملاپ سے, لیکن عیسیٰ بغیر باپ معجزانہ طور پر اللہ نے ان کو پیدا فرمایا. تو عیسیٰ روح اللہ ہے, اسماعیل ذبیح اللہ ہیں, ابراہیم خلیل اللہ ہیں, سب شانے اللہ ان تمام انبیاء پر اپنی رحمت نازل فرمائے, مگر محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بتمام و کمال نبوت و رسالت کی تمام خوبیاں, تمام امتیازی تکمیلی شانوں کے ساتھ مکمل کر دی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ اشداء علی الکفار, اور جو حضور کے صحابہ ان کے ساتھی ہیں وہ کفار کے تعلق سے شدید ہیں. رحماء بینہم, آپس میں رحم دل ہیں. شدید کا ایک مفہوم یہ لے لیا جاتا ہے عام طور پر کہ بڑے جنگجو ہیں دوسروں کے بارے میں, نہ نہ, یہ مفہوم بہتر نہیں ہے. بہتر مفہوم بڑا خوبصورت اہل علم نے کلام فرمایا. شدید ہیں کیا مطلب, اپنی استقامت کے پکے ہیں, اپنے ایمان کے تقاضوں پر پکے ہیں. ان کو رام نہیں کیا جا سکتا کہ تم ان کو خرید لو, سمجھ رہے کہ یہ بک جائیں, یہ بکاؤ مال ہو, نا 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 نا, یہ اپنی استقامت پر بڑے پکے ہیں. تم ان کو خرید نہیں سکتے ہو, ان کے مشن سے ہٹا نہیں سکتے, ان کی استقامت سے ہٹا نہیں سکتے. یہ ہے شدید تر ہونا, یعنی کفار کے معاملے میں بڑی فولادی قوت رکھنے والے ہیں. ہاں رحماء بینہم, آپس میں بڑے رحم دل ہیں. پھر وہ احادیث مبارکہ, وہ انشاءاللہ کبھی سورہ حجرات کا مطالعہ کریں گے, تفصیل آئے گی. ایک عمارت کے مانند ہے, ایک جسم کے مانند ہے. ایک نقطہ اہل علم نے یہ بھی فرمایا کہ ان کی جو نفرت ہے نا اہل ایمان کی, وہ دین کے دشمنوں کے لیے ہوتی ہے. نفرت ادھر ہوگی تو آپس میں رحم دلی ہوگی, اور اگر تو نفرت نہیں ہے تو اندر جذبہ تو ہے, غصے کا جذبہ بھی میرے اندر ہے آپ کے اندر ہے, کچھ کرش دکھانے کا جذبہ بھی میرے اندر آپ کے اندر ہے, کچھ اپنی قوت کے اظہار کا جذبہ بھی میرے اور آپ کے اندر ہے. اگر وہاں نہیں نکلے گا تو کہاں نکلے گا؟ ایک دوسرے کو ماریں گے, ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے, ایک دوسرے سے ہی لڑیں گے. کتنا لڑے ہم کراچی کے اندر, ہاں مسلک کی بنیاد پر مسجدوں پر قبضے ہوئے, پتہ ہے نا, جوانیاں لٹائیں گے مسجدیں بچائیں گے, یہ نعرے شہر کے آپ کے میرے. لندن کے اندر پرانی بات ہے, ایک مسجد کے اوپر مقدمہ ہوا تو وہاں کے کافر جج نے کہا کہ تمہارے پاکستان جو مسلمان ملک ہے اس کا کراچی بہت بڑا شہر ہے, 20 مسجدوں پر تالے لگے ہوئے, پہلے وہ کھلوا لو پھر ہم سے بات کرنا. تماشا مارا ہمیں اس میں, یہ ہم نے کیا ہے شہر میں مسلکوں کی بنیاد پر. اللہ اکبر, ایک اللہ کو ماننے والے, ایک رسول کو ماننے والے, ایک کتاب کے ماننے والے, ایک امت کے افراد وہ مسجدوں پر تالے لگوا رہے ہیں, قبضے کر رہے ہیں. استغفر اللہ. پھر مسلکوں کی بنیاد پر, اس کے آگے لسانیت کی بنیاد پر, اس کے آگے ایک ہی پارٹی کے دو حصے ٹکڑے کر کے بنیاد لڑوانے کی بات. کتنی لاشیں, کتنے طوفان ہم نے دیکھے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کب ہوا؟ دین دشمنوں کے بارے میں نفرت ختم ہو گئی تو نکلنی تو ہے نا کہیں, ادھر نہیں نکلے گی تو آپس میں نکل رہی. اگر ادھر پکا ہونا ہے تو نفرتوں کا رخ دین دشمنوں کی طرف کریں, نفرتوں کا رخ دین دشمنوں کی طرف ہوگا تب محبت ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گی. رحماء بینہم, آپس میں بڑے رحم دل ہیں. تراہم رکعاً سجدا, تم انہیں رکوع سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے. ان کی للہیت کا بیان, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں. ان اللہ والوں نے اللہ کے دین کا کام کیا ہے, راتوں کو اللہ کے حضور راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں, دن میں گھوڑوں پر شہ سوار ہوتے ہیں, اللہ سے تعلق کی مضبوطی, اللہ کی طرف رجوع, یہ ہوگا تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے چہروں پر علامت ہے ان کے سجدوں کے اثر کی, ان کے چہروں پر علامت ہے ان کے سجدوں کے اثرات کی. کیا مطلب؟ اس کا مطلب وہ نشان نہیں ہے بھائی جو برسوں کے نمازیوں کا نہیں ہوتا اور چند دنوں کے نمازیوں کا کسی وجہ سے ان کی اسکن کا ہوگا معاملہ نکل آتا ہے, یہ وہ ماتھے کا وہ نہیں نشان. کیا مطلب؟ اللہ والا ہوگا, اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا, اس کا چہرہ بتا دے. بد کردار انسان, بد اخلاق انسان, چیٹر قسم کا انسان اس کا چہرہ بتاتا ہے. خوش اخلاق آدمی, اللہ کے ساتھ جڑا ہوا بندہ, اللہ کے سامنے رونے والا بندہ, اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والا بندہ اس کا چہرہ بتا دیتا ہے. تو ان کے چہروں پر تمہیں سجدوں کے اثرات ملیں گے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے, یہ اللہ سے ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کرتے ہیں. پھر ان کی گفتگو, ان کی گفتار, ان کا کردار, ان کی معاملات, ان کی ڈیلنگز, ان کا چلنا, ان کی چال تک بتا دے گی. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے بندے زمین پر نرمی سے چلتے ہیں. اور آج کیا ہے, ہاں ایک ٹیٹی جیب میں رکھی ہے اور اکڑ کے چلنے محلے, اپنے ہی محلے کے لوگوں کو ظالم لوٹتے ہیں. کیسا ظلم کیا ہم لوگوں نے اپنے شہر والوں کے ساتھ, کیا میں بات کروں آپ کے سامنے. مہاجر ہیں ہم لوگ, ہاں مہاجر, اور اپنے بھائیوں کو لوٹا, انہیں سے بھتے لیے, انہیں کی کھالے چھینی, انہیں کے گھروں پہ پلاٹوں پہ قبضے کیے ہم نے. آیا نا سفر ہوگا, کردار بتا رہا ہے. اور ایک وہ اللہ کا بندہ ہوگا کہ جس کا چہرہ بتا دے گا کہ نہیں, اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے, یہ معاملات میں بھی کھڑا ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتا, یہ دھوکہ نہیں دیتا, معاف کیجیے گا بازاری زبان ہے, یہ چونا نہیں لگاتا, یہ پیمنٹ وقت پر دیتا ہے, جو بولتا ہے یہ کردار بتاتا ہے. تو ان کے چہروں پر ان کے سجدوں کے اثرات. ذالک مثلہم فی التوراۃ, یہ ان کی مثال ہے تورات میں. وہ مثلہم فی الانجیل, اور انجیل میں ان کی صفت یا مثال یہ ہے. کزرع اخرج شطأه, جیسے کھیتی ہو جس نے اپنی سوئی نکالی. فآزرہ, پھر اسے مضبوط کر دیا. فاستغلظ, وہ موٹی ہو گئی فصل تیار. فاستوى علی سوقہ, پھر وہ اپنی نال پر مضبوط کھڑی ہو گئی. یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار, وہ کسانوں کو, کسان کو بڑا خوش کرتی ہے تاکہ کفار کو غصہ دلائے. دو باتیں ہیں, یہ تمثیل, یہ پیرابل, یہ مثال کس کی آ رہی؟ صحابہ کی. حضور اکیلے کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادی میں اکیلے کھڑے ہوئے, اور آپ نے یہ پودا لگایا. اب یہ پودا تناور درخت بن گیا. ابھی 1400 حدیبیہ میں ساتھ ہیں تو 10,000 کا لشکر فتح مکہ میں ساتھ ہوگا, تو 1,25,000 کا مجمع حجت الوداع کے موقع پر ہوگا. اور آج 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی امت کھڑی, تو حضور خوش ہوئے نا. اور آج حضور کے سامنے میرے اور آپ کے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں, ہم حضور کو خوش کر رہے ہیں ناراض کر رہے ہیں. تو یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے کسان کون؟ حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کفار کو اس کھیتی کے پنپنے, اس کھیتی کے پروان چڑھنے سے غصہ آتا ہے. یہ صحابہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے, اور قرآن اس جگہ بتا رہا ہے کہ تورات اور انجیل میں ان کی مثالیں. ارے نبی کے غلاموں کی مثالیں اگر تورات اور انجیل میں ہیں تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تو بہت زیادہ ملے گا تورات اور انجیل میں. آگے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا من وعملوا الصالحات منہم, ان میں سے جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے, مغفرت و اجر عظیما, اللہ نے اس سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. اللہ اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ پر کروڑ ہاں کروڑ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان کے تعلق سے کلام اگلے جمعے کو کریں گے, صرف ایک منٹ ابھی سے ہم مانگے اللہ سے کہ اللہ مجھے اور آپ کو مہینہ عطا فرمائے, رحمت والا, برکت والا, اجر و ثواب میں اضافہ, جنت کے دروازے کھلے, جہنم کے بند, اور نیکی کا اجر بڑھ جائے گا, نفل کا ثواب فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. یہ مومن کے لیے سیزن ہے کمائی کا, اور پتہ نہیں شاید زندگی کا آخری رمضان, تو دعا بھی کریں اور پلان کریں میرا رمضان کیسا گزرے, پلان کریں, اپنے لیے ٹارگیٹ سیٹ کریں. میری نمازیں, میری تلاوت کا معاملہ, میرے گھر میں افطار کے وقت میں اپنے گھر والوں کو لے کے بیٹھوں, اللہ سے لو لگاؤں, ٹی وی کا ڈبہ بند کر دیں, اللہ سے ڈائریکٹ ڈائننگ کریں, جی مانگنے کا موقع, پھر اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لینے کا موقع, اور اپنی روحانی ترقی کا موقع, پھر قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کی مضبوطی, پھر اپنے روزوں کی حفاظت کا معاملہ. قرآن کی جہاں تلاوت ہو, سماعت ہو, سننے اور پڑھیں, وہیں اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے. کوشش کریں تنہائی میں بیٹھ کے فضولیات کو تو بالکل چھوڑیں, ورلڈ کپ بھی آنے والا ہے, ان ظالموں کو رمضان ہی ملتا ہے اس طرح کی چیزوں کے لیے, چھوڑے خدا کے واسطے اور اللہ کو منانے کی کوشش کریں. ابھی سے ٹارگیٹ سیٹ کریں گے تو رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.